بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين اے ایمان والو تقوی حاصل کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. یہ ایک واعظ ہے اس میں یہ آیت تلاوت کی. اسی واعظ کا کچھ حصہ پچھلے ہفتے پڑھ کے سنایا تھا. اس واعظ کا نام ہے الکمال فی الدین للنساء، یعنی عورتوں کے لیے دین میں کمال حاصل کرنے کا طریقہ. تو یہ ہے طویل واعظ، اسے تھوڑا تھوڑا کر کے اس کو مکمل کرنا ہے. اگر کسی کو زیادہ دلچسپی ہو تو یہ واعظ حاصل کرے اور اس کو پہلے سے پڑھ لے. پچھلی بار اس کے کچھ صفحات پڑھ لیے تھے، آج اس کے آگے سے. اور اس کا خلاصہ یہ تھا کہ یہ جو آیت ہے اس میں خطاب بظاہر مردوں کو ہے، لیکن یہ خطاب سب کے لیے ہے، عورتوں اور مردوں سب کے لیے. کلام پاک کا یہ اسلوب ہے کہ خطاب تو بظاہر مردوں کو ہوتا ہے لیکن عورتیں بھی اس میں مقصود ہوتی ہیں، عورتوں کے لیے بھی وہی حکم ہوتا ہے. اب یہاں سے حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ یہ بتا رہے ہیں کہ دین میں کمال حاصل کرنا صحبت کاملین پر موقوف ہے، اور یہی اس آیت کا حاصل ہے جو پڑھی گئی. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، یعنی اے ایمان والو تقوی اختیار کرو، تقوی حاصل کرو، تقوی پہ رہو. لیکن اس کی تدبیر یہ بتائی کہ کونوا مع الصادقین، کہ صادقین کے ساتھ رہو. اور فرمایا کہ صادقین متقی ہوتے ہیں. متقی، اور جو متقی ہوگا وہ صادقین میں سے بھی ہوگا، جو متقی ہوگا وہ صادقین میں سے بھی ہوگا، اور جو صادقین میں سے ہوگا وہ متقی بھی ہوگا. تو اس پر فرماتے ہیں کہ یہ آیت جو پڑھی گئی جس کا یہ مطلب ہے، فرمایا کہ عادت اللہ اسی طرح جاری، یعنی عادت اللہ ہے. جیسے بعض چیزیں عادت اللہ کے تحت جیسے ایک بار ہوئی ویسے ہی ہوتی رہتی. کلام پاک میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو عادت ہے اور سنت ہے وہ بدلتے ہوئے تو کبھی نہیں دیکھے گا. ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا، ولن تجد لسنت اللہ تحویلا، نہ تو وہ بدلے گی اور نہ اس میں کوئی انحراف ہو. اللہ تعالیٰ کی عادت اللہ بدلتی نہیں ہے. تو اب کلام پاک میں جب فرما دیا اس کو بیان کر رہے ہیں کہ عادت اللہ ہے کہ جس کو اللہ والا بننا ہو وہ اللہ والوں کے ساتھ ہو جائے، جس کو متقی بننا ہو وہ اللہ والوں کے ساتھ ہو جائے. فرماتے ہیں کہ میں نے اس آیت کو عورتوں میں اس لیے پڑھا ہے کہ دو شبہیں ختم ہو جائیں، دو شبہوں کو مٹانے کے لیے. یعنی یہ آیت آخر عورتوں کے لیے کیوں، یہ جو یہ واعظ خاص طور سے عورتوں کا تھا، عورتوں کے لیے تھا. فرمایا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ دو شبہ ختم ہو جائیں. ایک آرام طلب عورتوں کا شبہ، آرام طلب عورتیں آج کل بہت کثرت ہو گئی، کیونکہ وہ موبائل جو ہے وہ ایسا آرام طلب بناتا ہے. لیٹے ہوئے اور موبائل سے کھیل رہے ہیں، بیٹھے ہوئے موبائل سے کھیل رہے ہیں، حرکت کرنا، گھر کے کاموں میں حصہ لینا خوب چستی سے، یہ مفقود ہوتا جا رہا ہے عورتوں میں. لیکن اس زمانے میں ظاہر موبائل تو تھا نہیں، لیکن وہاں بعض آرام طلب تھی. ایک شبہ یہ ہے کہ آرام طلب عورتوں کا شبہ ہے کہ وہ یوں نہ سمجھیں کہ یہ حکم جو اللہ میاں دے رہے ہیں چونکہ مردوں کو خطاب ہے اس لیے مردوں ہی کے لیے مخصوص ہے. چنانچہ اکثر عورتوں کا یہی خیال ہے کہ بس خدا نے تو ہم کو کھانے پکانے سینے پرونے کے لیے ہی پیدا کیا ہے، دین کا کمال حاصل کرنا ہمارا کام ہے. یہ بہت سی عورتوں کے دماغ میں ہوتا ہے. جن کو اللہ تعالیٰ فہم عطا فرما دیں، عقل عطا فرما دیں، وہ یہ شبہ ختم ہو جاتا ہے. لیکن بہت سی عورتیں یہی سمجھتی ہیں کہ ہمارا دین سے کیا مطلب. یہ جاتے ہیں باہر، شوہر یا بھائی باپ وغیرہ یہ سب جاتے ہیں، وعظ میں سنتے ہیں، آتے جاتے رہتے ہیں، مسجد بھی جاتے ہیں. ہمارا بس ضروری ضروری کام کر لو، دین میں کمال حاصل کرنا یہ تو ہمارا کام نہیں، بلکہ یہ تو مردوں کا کام ہے. یہ ایک شبہ ہے. اور دوسرا شبہ یہ، وہ شبہ خدا طلب عورتوں کا ہے. جو عورتیں چاہتی ہیں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا، وہ اپنے دل میں یوں نہ کہیں کہ بس خدا تعالیٰ کو مردوں ہی پر عنایت ہے، ہم کو منہ بھی نہ لگایا، یعنی ہم کو خطاب بھی نہیں فرماتے اللہ تعالیٰ. ان دونوں کا شبہوں کا جواب پچھلے بیان میں ہو گیا کہ مردوں کو خطاب کرنا اس وجہ سے نہیں کہ عورتیں ان احکام سے مستثنا ہیں. یہ بات غلط ہے کہ عورتوں کے اوپر یہ احکام نہیں. جب حق تعالیٰ فرمائے دین میں کمال حاصل کرو تو مردوں عورتوں دونوں کے لیے حکم ہے، اور نہ اس واسطے کہ حق تعالیٰ کو عورتوں پر عنایت نہیں، توجہ نہیں، بلکہ خصوصیت خطاب کا منشا کچھ اور ہے جس کو پچھلی مرتبہ بیان کیا جا چکا. بس عورتوں کو جان لینا چاہیے کہ ان کو بھی حق تعالیٰ کا یہ حکم ہے کہ اپنا دین کامل کرو. اللہ تعالیٰ کا حکم جیسے مردوں کو ہے ویسے ہی عورتوں کو ہے کہ تم اپنے دین کو کامل کرو، اچھی طرح سے سمجھ لیں. ابھی عورتیں تو آتی ہیں اسی لیے ہیں کہ دین حاصل کریں، تو سمجھ لیں کہ یہ حکم اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں مردوں عورتوں دونوں کو دیا ہے. اب ہر شخص دیکھ لے کہ دین کیا ہے اور اس کے کیا اجزاء ہیں، اس کے بعد سب کاموں کو شریعت کے طریقے کے موافق بجا لانا شروع کر دے. بس دین کا دین ہے کیا؟ دین کا کمال یہ ہے کہ میرے سارے کام شریعت کے موافق ہوں، شریعت کے خلاف ذرا بھی نہ ہو، یعنی گناہ بالکل نہ ہو. بس جس نے یہ کر لیا وہ متقی بن گیا. جو گناہوں سے بچے اللہ کا وہ ہے ولی، خوش ہوا اللہ اس سے، خوش ہوئے اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. یاد رکھیے کون اللہ کا ولی بنتا ہے، بس اتنا، وہ جو گناہ بالکل چھوڑ دے اس کو اللہ تعالیٰ اپنا ولی بنا لیتے ہیں. چنانچہ کلام پاک میں فرماتے ہیں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. سن لو، یہ اللہ کے جو ولی ہیں اور اولیاء ہیں یہ ہیں کون لوگ؟ یہ ایسے لوگ ہیں ان کے اوپر نہ خوف ہوتا، اللہ میں ان کو نہ خوف میں رکھتے نہ غم، دونوں چیزوں سے دنیا میں بھی آخرت میں بھی، ان پہ نہ خوف ہوتا ہے نہ غم. اور یہ کون لوگ ہیں؟ الذین آمنوا، وہ جو ایمان لے آئے، وہ کانوا یتقون، اور جو تقوی کو لپٹائے ہوئے اپنے سے جدا نہیں کرتے. تقوی ہر وقت ساتھ رہتا ہے، ہر کام میں تقوی ہے. بس اتنا آسان طریقہ ہے، طریقہ تو بہت آسان ہے کہ سارے گناہ چھوڑ دو متقی بن گئے. تو جو شریعت کا طریقہ بتایا ہوا ہے کہ اس میں جائز ہے اس کے طریقے کے لحاظ سے، اس کے موافق بجا لانا شروع کر دیں. اور شریعت احکام کا مجموعہ ہے، اور ان حکموں میں ایک حکم یہ بھی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو. کھانا کھاؤ کیسے کھاؤ؟ ایک انگریزوں کا طریقہ ہے، کفار کا طریقہ ہے، کرسی ٹیبل پر بیٹھ کے کھاتے ہیں، اور ایک طریقہ مسلمانوں کا ہے کہ زمین پر دسترخوان بچھا کر کھاتے ہیں. اور تو سنتیں معلوم کر لیں. کیوں؟ سنتوں کو چھوڑنا یہ معمولی چیز نہیں ہے. جب کلام پاک میں صاف حکم دیا گیا کہ دیکھو سنتیں اختیار کرو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث شریف کے آخر میں یوں بھی ہے کہ لو ترکتم سنت نبیکم صلی اللہ علیہ وسلم لکفرتم، اگر تم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں کہ اگر تم نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑ دیا تو تم نے کفر کیا. اس طرح سے کلام پاک میں بہت جگہ سنتوں یعنی اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے. تو یہ سمجھنا کہ یہ بھی غلط ہے کہ کوئی یہ سمجھے کہ صاحب شریعت کا مطلب یہ ہے سنت پہ عمل کرو، اور جہاں پہ سنت پہ عمل ممکن نہ ہو وہاں علماء سے معلوم کرو کہ یہ ممکن نہیں تو کہاں تک گنجائش ہے. مثلا نماز دین کا کام ہے، جب نماز دین کا کام ہے اس کا کمال یہ ہے کہ اچھی طرح پڑھو اور وقت پر پڑھو اور جلدی جلدی ادا نہ کرو، اس کی میں آج کل بار بار عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیں دو چیزیں ایسی ہیں جو اچھے خاصے سالک کو جس میں اگر گڑبڑ ہو تو اس کو زوال پہ لے جاتی ہیں. ایک معمولات جو اس کے ہوں وہ اس میں ناغا نہ ہونے دو, ناغا نہ ہونے دو, اس کی پابندی کرو. وہ بڑی دولت ہے, معمولات بہت بڑی دولت ہے, بلکہ ہماری تمام دولتوں سے بڑھ کر ہمارے معمولات ہیں, کیونکہ یہ اللہ کا ذکر ہے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. تو وہ لکھا ہے کہ یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں اپنے باغ دل, باغ دل فرمایا معمولات, باغ دل, دل کا باغ, دل کا باغ معمولات کو فرما دیا, فرمایا کہ یہ جو ہیں اپنے باغ دل سے ایک تنکا کم نہیں ہونے دیتے, ایک تنکا یعنی ذرا بھی معمولات میں کمی نہیں ہونے دیتے. تو معمولات کی دوسرے خشوع الصلاۃ, کہ نماز کو پڑھو تو اچھی طرح سے پڑھو, نماز میں توجہ کو رکھو, آدھا کو ادھر ادھر حرکت مت دو. تو اب یہ فرما رہے ہیں کہ دیکھیے نماز کو جب ہمیں پڑھنا ہے اور اللہ کا حکم ہے تو اس میں کمال دین کیا ہوگا؟ کمال دین یہ ہے کہ اس کو اچھی طرح پڑھو, وقت پر پڑھو. عورتوں کو تو لگن ہونی چاہیے, ان کے پاس ٹائم تو بہت ہوتا ہے, الا یہ کہ بعض عورتیں باقی بہت مصروف ہوتی ہیں اور وہ بچے وغیرہ ہیں ان کے چھوٹے, ان جو بھی ہے بچوں کے ساتھ ہی وقت ہونے سے پہلے وضو کر کے تیار رہیں اور جیسی اذان ہو فوراً نماز پڑھ لیں, بلکہ تاکہ اول وقت میں نماز ان کی ہو جائے اس کی, اور اس کو اللہ تعالیٰ اس کو پسند فرماتے ہیں. اور جلدی جلدی ادا نہ کرو, بس گھنٹوں پڑے ہوئے ہیں. اب دیکھو کوئی تو فون آ گیا موبائل پر, باتوں میں آدھا گھنٹہ بات ہو گئی, 15 منٹ بات ہو گئی, اور یہاں نماز پڑھنے میں 5-10 منٹ کی نماز کو کیا جلدی جلدی کرتے, ساری جلدی اسی میں پڑ گئی. اچھا اس کی بھی ایک تدبیر ہے, میں بھی عرض کروں گا کہ آخر جلدی جلدی جو ادا کرنا ہے یہی ختم ہو جائے, خود بہت ختم ہو جائے. ایسی تدبیر کہ نماز میں جلدی ہوتی ہے, عورتوں کو بھی جلدی ہوتی ہے. جلدی دو طرح کی ہوتی ہے, ایک جلدی حقیقی ہوتی ہے, مثال کے طور پر اگر ذرا دیر کی تو کوئی کسی چیز کا نقصان ہو جائے گا, ضرر ہو جائے گا. ٹیلی فون کا آنا اور نہ ریسیو کرنا یہ ضرر نہیں ہے, اچھی طرح سمجھ لیں, کیونکہ جو بندہ ٹیلی فون کر رہا ہے اگر وہ ضروری کام سے کرے گا تو وہ دوبارہ نہیں کرے گا کیا؟ اگر دوبارہ نہیں کرے گا تو سمجھتا کام ہی ضروری نہیں ہے, اس لیے رہنے تو. سب سے پہلی بات یہ سمجھ لیں. دوسرے کہ جب نماز کا وقت آیا تو ٹیلی فون کو اٹھا کے رکھ دو الگ, اس کو آف کر دو, ٹیلی فون ہی ہے سب سے اچھا ہی ہے. یا پھر اتنی ہمت پیدا کرو کہ ٹیلی فون بج رہا ہے, بجنے دو, کیا حال ہے. لیکن اب جب نماز شروع کی اور نفس نے کہا جلدی جلدی, تو یہ کرو کہ جہاں نفس نے کو دیکھو تم کہ جلدی کر رہا ہے تو اب ایک کی جگہ دو دو صورتیں پڑھو یا لمبی لمبی صورتیں پڑھو, اور سبحان ربی العظیم 3 کی بجائے 5 بار کرو, اور اس طرح سے سبحان ربی العالی 5-5 بار, اور اس نفس کو کہہ دو نماز میں ہی کہ دیکھو اگر تم نے گڑبڑ کی اور جلدی مچائی تو میں دوسری رکعت میں اس سے بھی بڑی صورت پڑھوں گی, اور دو کی جگہ 3-3 صورتیں اگر چھوٹی صورتیں پڑھ جاؤں گی, اور سبحان ربی العظیم وغیرہ 7-7 بار کر دو. اسی طرح ہر رکعت میں بڑھاتے جاؤ جب تک نفس بالکل ٹھنڈا نہ ہو جائے. آپ دیکھیے گا کہ ان شاء اللہ پہلی رکعت کوئی پوری بھی نہیں ہوئی ہوگی ابھی کہ ساری جلدی ختم ہو جائے. جو چاہے تجربہ کر لیں. ایسے ہی زکات دین کا کام ہے, اور اس کے کمال کا طریقہ یہ ہے کہ سال پورا ہونے کے بعد فوراً ادا کر دو, اور خوشی سے ادا کرو, بیگار مت سمجھو, یعنی دل کو پڑنا نہیں چاہیے. واقعی زکات تو بے شمار نعمتیں لاتا ہے, زکات کی خاصیت یہ ہے زکات دینے والے کا پیسہ کم نہیں ہوتا. اور نیز ریا اور نمود سے بچو. دیکھیے یہ بہت ہوتا ہے کہ کام تو کر رہے ہیں لیکن کام میں نیت ہے دوسرے لوگوں کو پر اپنا اثر ڈالنا, ان کے دل میں وقت پیدا کرنا, یہ ریا و نمود ہے. اگر عبادت میں ہے تو ریا ہے, اور غیر عبادت میں ہے تو حب جا ہے, نام و نمود ہے. دیکھو اس کو, اس سے بچو اور رضاء حق کو مقصود سمجھو. یہ ابھی بتا رہے ہیں کہ دین کا کمال کیا ہے, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ طریقہ بتا رہے ہیں. طریقہ تو بتا دیا اللہ تعالیٰ نے کہ دیکھو کونو مر صادقین, صادقین کے ساتھ ہو جائے, یہ طریقہ, اور اس طریقے کی تفصیل آ جائے گی انشاءاللہ کہ کیسے صادقین کے ساتھ کیسے رہو اور کون صادقین. لیکن کمال دین یہ ہے کہ زکات مثلاً ہے تو اس کو یوں کرو, جلدی ادا کرو, اور زکات دینے میں نام و نمود سے بچو. کسی کو کیا پتہ، کسی کو بتانے کی کیا ضرورت ہے کتنی زکات ہماری ہے؟ بس دین کے کام اکثر لوگوں کو معلوم ہیں، اور ان کے کمال کا طریقہ مسائل پڑھنے سے معلوم ہو سکتا ہے. اب یہ تو بہشتی زیور میں، بہشتی زیور ایسی کتاب ہے کہ عورتوں کے لیے، عورتوں کے دین کے لیے بالکل کافی ہے. یہ میں نہیں عرض کر رہا، حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب ہے، اس کا نام بھول رہا ہوں، میں نے پڑھ کے کبھی بھی سنائی ہے، حکیم الامت کی کئی کتابیں، 1000 تالیفات ہیں، اس میں انہوں نے صاف لکھا ہے کہ عورتوں کی دینی تعلیم کے لیے بہشتی زیور کے 10 حصے بالکل کافی ہیں. اگر 11ویں کو ملا لو تو مردوں عورتوں دونوں کے لیے کافی ہے، جو ضروری علم دین ہے وہ اس سے حاصل ہو جاتا ہے. اب اس سے ایک اور بات ثابت ہوئی کہ جب ضروری علم دین اس سے حاصل ہو گیا تو اب دین کی کسی کوئی اور مزید دین حاصل کرنے کے لیے باہر نکلنا یہ جائز نہیں ہوگا، کیونکہ عورت کو باہر نکلنے کی گنجائش صرف اس وقت ہے جب شریعت اجازت دے. اور شریعت اجازت دیتی ہے کہ جب ضرورت واقعی ہو، یہاں ضرورت ہی نہیں. مثلا لڑکیاں دینی مدارس میں داخلہ دے دیتی ہیں، ان کو ضرورت نہیں، ان کو کیا ضرورت ہے عالم بننے کی. ہاں اگر گھر کے اندر ہی کوئی اللہ کوئی ایسا عالم بزرگ ہو، محرم ہو، اسے علم سیکھ لے، لیکن گھر سے باہر نکلنا عورت کا بالکل جائز نہیں ہے. تو کیوں؟ کیونکہ قرآن کی آیت ہے، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُن، اپنے گھروں میں قرآن پکڑے بیٹھے. اور اس کے بعد اس آیت، آیت تو ہے، آیت میں آیت نازل ہونے کے بعد کیا ہوا؟ تمام صحابیات نے اپنے کو گھروں میں قید کیا. ہاں جہاں پہ ضرورت شرعی پڑ جائے، مثلا گھر میں کچھ ہے نہیں، کوئی لانے والا نہیں، عورت کو اجازت ہے کہ پورے پردے میں جائے اور اختلاط سے بچے، اور جو چیزیں لانی لے آئے، کھانا پکانے کے لیے تو ضروری ہے. اسی طرح سے کوئی ضرورت نکل آئے. میرا خیال ہے، واللہ عالم، علماء بہتر جانتے ہیں، علماء کرام جو محقق ہیں اور جو اللہ والے ہیں ان سے پوچھا جائے. میرا خیال یہ ہے کہ تجوید واجب ہے، تجوید کا سیکھنا واجب ہے. یہ تو خیر معلوم بات ہے، کیونکہ اگر تجوید سیکھنے کی کوشش نہیں کی اور نماز میں وہ ایسی غلطی کر رہی ہے تجوید نہ سیکھنے کے سبب کہ نماز فاسد ہو جاتی ہے، تو اس صورت میں اس کی نماز فاسد ہو جائے گی، گناہ ہوگا. لیکن اگر کوئی عورت تجوید سیکھ رہی ہے، کوشش میں ہے، اور پھر ایسی غلطی کرتی ہے تو نماز ہو جائے گی. واللہ عالم، علماء بہتر جانتے ہیں، لیکن یہی لکھا ہے کہ اس کی بھی نماز ہو جائے گی ان غلطیوں کی وجہ سے. جو سیکھنے کی کوشش کر رہا ہے تو وہ اس میں شمار ہو جائے گا. مقصد یہ ہے کہ تجوید کا سیکھنا واجب ہے عورتوں کا. اس لیے اس کے لیے اگر ہفتے میں ایک دن دو دن نکل جائیں کہیں پہ، اور جا کر وہ تجوید کا درس پورے پردے میں ایک محرم پہنچانے والا ہو یا اس طرح کوئی انتظام ہو، یہ بھی صحیح نہیں ہے کہ عورت خود سے گھر سے نکل گئی اور کہہ رہی ہم تجوید کے درس میں جا رہے ہیں. جوان لڑکی نکل گئی گھر کی، اب آپ کو کیا پتا وہ کہاں گئی؟ بھائی شیطان کو بہکاتے تو بالخصوص جو نوجوانی کی عمر ہوتی ہے، شیطان کیسا چکر ڈالتا ہے، ایسی باتیں دماغ میں ڈالتا ہے جو تصور گمان، ماں باپ کے تصور گمان میں نہیں ہوتی، اور ہمت بھی بہت بلند ہوتی ہے، اور ڈرخوف بھی نہیں ہوتا اس زمانے میں. اس زمانے میں کہاں ڈرخوف ہوتا ہے. یہ بھی جائز نہیں ہے کہ کوئی عورت اکیلے چلی جائے. ارے بھائی کوئی تو ہو اس کے ساتھ، مرد نہ ہو، عورت ہی تو دوسری ہو نا، جاننے والی کوئی. تو تجوید ہے مثلا اس کے لیے گھر سے باہر نکلنے کی گنجائش اس لیے ہے. اگر گھر میں تجوید سیکھ سکتا ہے کوئی تب تو ہر کو اس کے لیے بھی باہر ہے، لیکن اگر گھر میں تجوید ممکن ہی نہیں سیکھنا تو ظاہر ہے اس کو باہر نکلنا پڑے گا. لیکن عالمہ بننے کے لیے، عالمہ بننا کوئی ضرورت نہیں، مرد کافی عالم ہے موجود اللہ کے فضل سے، اور 1500 سال سے مرد علماء موجود، اور تمام دین کی ضروریات پوری ہو رہی تھیں. اور آج ابھی 50 سال کے اندر کی بات ہے، 40 سال یہ مدارس نکل آئے، سبحان اللہ. کیا ضرورت ہے ان کی، کیا ضرورت ہے؟ جب ساری ضرورت ہے ہی نہیں تو کیوں جاتی، اور کیوں نہیں، کیسے جائز ہو جائے گا جانا؟ وہاں 10 فتنے، عورت جب باہر نکلے گی فتنہ ہے. اسی وجہ تو آیت ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ آیت نازل کیوں؟ اس لیے کہ عورت کے گھر سے باہر نکلنے میں فتنہ ہے. تو فرما لیں اسی طرح تمام اجزاء دین کی تفصیل حاصل کرو. بہشتی زیور بہترین کتاب ہے اور کافی ہے، اور ہر ایک کے کمال کا طریقہ جدا جدا بتلاؤں اگر میں اس وقت، تو اس کے لیے عمر طویل بھی کافی نہیں، لیکن مقصود کی تعین تفصیل پر موقوف نہیں. اجمالاً سب کو دین کے کاموں کا علم ہے، اور ان کے کمال کا طریقہ دریافت کرنے سے معلوم ہو سکتا ہے. لیکن یعنی یہ تو عورتیں خود کر لیں گی کہ بچے جب پڑھ لیں گی، اگر نہیں معلوم اپنے شوہروں کو کہیں گی کہ آپ ذرا علماء سے معلوم کر کے بتائیے یہ مسئلہ میرا ہو. کتنی اس طرح کی چیزیں ہوتی رہتی ہیں. ماشاء اللہ یہ عورتیں بڑی پارسا اور پرہیزگار ہوتی ہیں، جو جو مسئلہ ہو وہ اپنے شوہر کو بتایا کہ کسی عالم سے معلوم کر لیجیے، اور یا پھر اپنے شیخ کو خط لکھ کر. لیکن شیخ کے خط لکھنے میں یہ سمجھ لیجیے شوہر کی اجازت اور شوہر کو علم ہونا ضروری. یہ تمام شیوخ جو اس وقت کر رہے ہیں گڑبڑ، یہ بہت فتنے والی بات ہے. عورت کے خط کے اوپر شوہر کو دستخط کرنے چاہیے، اور عورت کو اس میں شرمانا نہیں چاہیے کیونکہ وہ کیا لکھ رہی ہے. بھائی یہ جو اخلاق ہیں، نماز کی کمی، اس میں کیا شوہر دیکھنے کا تو کیا ہو. ہاں بعض عورتیں شوہروں کے ظلم کا شکار ہیں. اب شوہروں کے ظلم کا جب شکار ہیں تو وہ اگر شوہر کا ظلم لکھیں گی خط میں تو شوہر خط ہی پھاڑ کے پھینک دے گا. وہ خط کیوں آپ کو لکھنے دے گا ایسا. تو صبر کر لیں، صبر کر لیں، ایسی باتیں کیوں لکھیں. جو باتیں آپ لکھیں گی تجربہ یہ ہے کہ شوہر کو دکھا کے دستخط کرا لیں اور پھر بھجوا دیں، اس سے خود شوہر کی اصلاح ہو جائے گی. یہ بہترین طریقہ ہے. شوہر پہ الزام کیوں لگاؤ، صبر کر لو. شوہر کا ظلم کر رہا ہے، بھائی شیخ تمہارے شوہر کا ظلم روک نہیں سکتا، وہ تمہیں صرف ایک تدبیر بتائے گا. تدبیر یہ کہے بتائے گا کہ صبر کرو. تو وہ پہلے سے میں نے آپ کو بتا دیا صبر کرو. بالآخر صبر کرنا ہے. شوہر کے ظلم سے نکلنا بڑا مشکل. جہاں جہاں ظالم شوہر ہیں وہاں عورتیں بیچاری روتی ہیں، لیکن رونے کی بجائے صبر کرو اور دعا کرو. اور اگر وہ شیخ کو خط لکھنے کی اجازت دیتا ہے تو دستخط کر کے شوق سے بھیجو. اگر وہ کہتا کہ یہ خط تو بھیجنے کے لائق نہیں ہے، اس میں تو میری شکایت تمہیں لکھی، مت بھیجو. اب اصلاح کی باتیں کرو، لا یعنی کلام کی اصلاح کرو، اصلاح کراؤ، اپنے حسد کی اصلاح کراؤ، اپنی بے شمار تو ہمارے اندر عیب ان کی اصلاح میں لگو. ان خطوط کے جب شوہر پڑھے گا تو اس کی خود اصلاح ہو جائے گی، خود اصلاح ہو جائے گی. کیونکہ حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ یہ لکھا ہے، میں نے خود پڑھا ملفوظات میں، کہ اگر عورت کا کوئی خط آئے، اپنے بارے میں لکھا ہے، خط آئے اور اس میں شوہر کے دستخط نہ ہو. اس زمانے میں تو دستخط ہی ضروری تھے نا، کیونکہ کوئی اور طریقہ ہی نہیں تھا. بھائی خط آ گیا ڈاک میں، سب ڈاک میں خط آتے تھے. اب ڈاک میں جو خط آیا ہے تو جب تک دستخط نہ ہو کیسے سمجھا جائے کہ شوہر نے اس کو دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا. تو کہتے ہیں کہ اگر بغیر دستخط کا خط آئے اس کو کوئی پڑھے نامحرم، تو ایسا ہے جیسے اس عورت سے شوہر کی غیر موجودگی میں وہ باتیں کر رہا ہے. غلط بات ہے. تو اس کی احتیاط کریں، ویسے کوئی مشکل نہیں ہے. لیکن ایک اور تدبیر یہ ہے کہ اگر شوہر نہیں چاہتا کہ حرکت میں دستخط کرے، اور ارے کوئی مشکل کام تو ہے نہیں کہ دستخط کر دے، لیکن نہیں کہ چاہتا، تو اس سے کہو کہ وہ شیخ کو بتا دے کہ میرے دستخط کی ضرورت نہیں ہے، یوں ہی لکھے گی تو بھی ٹھیک ہے، گنجائش اس کی بھی نکل آئے. شاید بہتر یہی کہ دستخط ہونا چاہیے، اور ای میل میں شوہر ہی کے ای میل سے خط آئے ٹھیک ہے، وہ دستخط ہی ہو گیا. یا شوہر کہ ای میل کو ایک کاپی چلی جائے تو بھی ٹھیک ہے، دونوں چیزوں میں. لیکن اس کا اہتمام رکھنا ضروری ہے. تو فرما رہے ہیں اب مجھے ایک اور بات کرنی ہے عورتوں، مجھ کو عورتوں کی غفلت کی شکایت کرنا بات. لیکن افسوس اس وقت عورتوں کی غفلت، مردوں میں بھی غفلت ہے کہ افسوس ان کو دنیا کی تکمیل کا تو خیال ہے، دنیا کی تکمیل یعنی دنیا کی چیزیں مکمل ہو جائیں، اکمال ہو جائے، ڈرائنگ روم ہے تو ایسا ہو اس میں کوئی کمی نہ رہ جائے فیشن کے مطابق، اور بیڈ روم ہو تو ایسا ہو، اور چولہا ہو تو ایسا ہو، اور ہر چیز ایسی، ہر چیز کی اکمال کی فکر ہے، تکمیل کی. لیکن دین کی تکمیل کا مطلق خیال. اب بتائیے، سب عورتیں جائزہ لیں، مردوں کو بھی چاہیے کہ جتنا ہم دنیا کی چیزوں کے تکمیل کا اہتمام کرتے ہیں، یا دین کی تکمیل اس میں کمال حاصل کرنے کا بھی اہتمام کرتے ہیں. میرا مقصود یہ ہے کہ عورتوں کو دین کی تکمیل سے بھی غافل نہ ہونا چاہیے. ایک تو وجہ یہ ہے کہ کلام پاک میں حکم ہے مردوں عورتوں دونوں کو، فرماتے ہیں کہ عورتوں کو دین کی تکمیل سے بھی غافل نہ ہونا چاہیے، جیسا کہ ان کو اپنے زیور، کپڑے اور مکان کی ضرورت کی تکمیل سے کسی وقت بھی غفلت نہیں ہوتی، اور وقتاً فوقتاً مردوں سے اس کے متعلق فرمائشیں کرتی رہتی ہیں. دیکھیں ادھر سے پانی لیک کر رہا ہے، ادھر دیکھیے دروازہ بند نہیں ہو رہا ہے، دیکھیے یہ خرابی ہو گئی ہے، دیکھیے ادھر سے روشنی نہیں آتی، ہر وقت ہوتا رہتا ہے. یہ کیا ہے؟ ان کو ایک دھن سوار ہے، ان کو ایک دھن سوار ہے، اور یہ دھن بڑے کام کی ہے. بعض شوہر بالکل بیوقوف ہوتے ہیں، اس دھن کو کریش کر دیتے ہیں تو پھر تمہارا ہی نقصان. اس کی ان کی دھن سے تمہیں آرام, تمہیں راحت اور ایک خوشنمائی گھر میں ہوئی, اس خوشنمائی سے دل خوش رہتا ہے. بھائی تو یہ تو عورتیں کرتی ہیں نا, آپ کہاں سے کریں گے؟ ہم آپ ہوں گے تو اس چٹائی پہ بیٹھے رہیں گے, چٹائی کی مٹی تک صاف نہیں کریں گے ہم آپ. تو یہ عورتیں اس معاملے میں کہ ان کو دھن ہوتی ہے کہ دنیا کی ان کی تکمیل ہو جائے, گھر مکمل ہو جائے, اس کی وجہ سے فائدہ کس کو ہوتا ہے؟ فائدہ تو ہمیں ہوتا ہے. اب انہوں نے کرسی لگوا دی, اب آئے تو آپ آرام سے بیٹھ کے چائے پی رہے ہیں, تو آپ کو فائدہ ہوا, شوہروں کو فائدہ ہوا نا. عورتوں میں اللہ میاں نے جو دھن دی ہے اس سے تو ہمارا کام بنتا ہے. کھانا کتنا مکمل ہو کے آتا ہے ہمارے ساتھ, آدھا آدھا کھانا لا دے, آدھا پکا دے دے, پھر روٹی آدھی پکی ہوئی دے دے, یا کوئی اور چیز خراب کر کے مسالے پورے ڈالے بغیر آپ کو کھانا لا کے دے دیں. لیکن چونکہ ان کو اکمال کی اتنی فکر اللہ میاں نے دی ہے دنیا کی چیزوں کی, اس میں لگی رہتی ہمارے فائدے کے لیے. تو اس کو کہہ رہے ہیں حکیم الامت کہ دیکھو عورتوں کو اپنے زیور اور کپڑے اور مکان کی ضرورت کی تکمیل سے کسی وقت بھی غفلت نہیں ہوتی, اور وقتاً فوقتاً مردوں سے اس کے متعلق فرمائشیں کرتی رہتی ہیں. اگر مرد کسی وقت کسی فرمائش کو غیر ضروری بتلاتے ہیں, برتنوں اور مکان کی ضرورتوں کے متعلق اختلاف ہونے لگتا ہے. مرد یوں کہتے ہیں کہ ان چیزوں کی ضرورت نہیں اور مستورات کے نزدیک ان کی ضرورت ہے, تو ایسے موقع پر عورتیں کہہ دیا کرتی ہیں کہ تم کو ان چیزوں کی کیا خبر ہے. تو بات صحیح ان کی, عورتوں کی یہ بات تو صحیح ہوتی کہ تم کو ان کی کیا خبر, یعنی اس درجے کی خبر نہیں ہوتی کہ اس کے اوپر کچھ یعنی حرکت ہو. تو ایسے موقع پر عورتیں کہہ دیا کرتی ہیں کہ تم کو ان چیزوں کی کیا خبر, تم کو گھر میں رہنا تھوڑا ہی ہے, اس کو تو ہم تم سے زیادہ جانتے ہیں. اور بعض دفعہ تو عورتوں کا یہ کہنا صحیح ہوتا ہے, کیونکہ واقعی مردوں کو ان ضرورتوں کا علم پورا نہیں ہوتا. اور بعض دفعہ اس اختلاف کا سبب یہ ہوتا ہے کہ مردوں میں قناعت کا مادہ عورتوں سے زیادہ ہے, مرد قناعت زیادہ کرتے ہیں, ان کو زیادہ فکر نہیں ہوتی, مرد تھوڑے سے سامان سے بھی گزارا کر لیتا ہے, اور عورتوں میں قناعت کا مادہ ہے ہی نہیں. جس کو شوہر لوگ جس کو طلب کرتے ہیں اتنا زیادہ, ان کو قناعت کی تعلیم دے رہے ہیں. ارے قناعت کی تعلیم عورتوں کو کیسے دے سکتے ہو تم؟ عورتوں میں قناعت کا تو مادہ ہی نہیں, ان کی طبیعت میں بکھیڑا بہت ہے, ان سے تھوڑے سامان میں گزر ہوتا ہی نہیں. جب تک سارا گھر سامان سے بھرا بھرا نظر نہ آوے ان کا دل نہیں مانتا. مردوں کے نزدیک تو ضرورت کا درجہ یہ ہے کہ جس کے بغیر تکلیف ہو وہ ضرورت ہے, اس لیے مردوں کو اس سے زیادہ کی ضرورت نہیں معلوم ہوتی. ہاں اگر خدا وسعت دے تو اس کا بھی مذاقہ نہیں کہ اتنا سامان جمع کر لیا جاوے جس سے زیادہ راحت نصیب ہو. راحت کے لیے سامان جمع کرنے میں کوئی مذاقہ نہیں. یہ درجہ مردوں کے نزدیک کمال کا مرتبہ ہے کہ راحت والی سب چیزیں ہو گئیں, لیکن اکثر مرد آج کل اس میں بھی غفلت کرتے ہیں کہ راحت کی چیزوں کو بھی لا کے نہیں دیتے, وسعت ہونے کے باوجود نہیں لا کے دیتے. مگر عورتوں کے نزدیک ضرورت کا درجہ تو کوئی چیز ہی نہیں. مرد جس کو ضرورت کا درجہ سمجھتے ہیں وہ عورتوں کے نزدیک قلت اور تنگی کا درجہ ہے. ان کے نزدیک ضرورت کا درجہ وہ ہے جس کو مرد کمال کا درجہ سمجھتے ہیں, اور کمال کا درجہ وہ ہے ان کے نزدیک جو حقیقت میں حوث کا درجہ ہے. اور اس کا منشا یہ ہے کہ عورتوں میں ناشکری کا مادہ زیادہ ہے. اب مردوں کو سوچنا چاہیے کہ عورتوں میں ناشکری کا مادہ زیادہ ہے, تو اگر ہم میں بھی وہی چیز ہو گئی تو ہم عورت ہو گئے کہ نہیں ہو گئے؟ تو تم مرد ہوتے ہوئے تم عورت ہو گئے. اور اس کا منشا یہ ہے کہ عورتوں میں ناشکری کا مادہ زیادہ ہے. اور عورتیں مرد کس چیز ناشکری سے زیادہ کرتے ہیں؟ بیوی کی. ارے کبھی جو سوچا ہو کہ اتنی بڑی دولت اللہ میں نے دی ہے, بیوی بڑی قدر کی چیز ہے. ارے حضرت ڈاکٹر عبداللہ علیہ رحمۃ اللہ جب بھی شادی ہوتی تھی تو بلا لیتے تھے لوگ. تو اب اس کو اب لڑکی کی طرف سے آئے ہیں مثلا, لڑکی والوں کی طرف سے لڑکی والے تعلق رہتے ہیں, تو جو ہونے والا داماد جو دلہا آتا ہے تو اس سے ملتے ظاہر وہ تو بزرگ ہیں, سب ملاتے ہیں ظاہر, وہ بھی ان کو دیکھ کر ادب سے پیش آتے ہیں. تو حضرت ان کو کہتے تھے کہ دیکھو بیوی کی قدر کرنا یہ تو ہے ہی نہیں, کسی دماغ کے کسی گوشے میں ہی نہیں کہ بیوی کی قدر کی جائے, کہاں ہے. بہرحال تو عورتوں میں ناشکری کا مادہ زیادہ ہے. اگر خدا تعالیٰ ان کو ضرورت کے موافق سامان عطا فرما دیں تو یہ اس کو غنیمت نہیں سمجھتی, نہ اس پر خدا کا شکر کرتی ہیں, بلکہ ناشکری کرتی ہے کہ ہمارا ہائے ہمارے پاس کیا ہے, کچھ بھی تو نہیں ہے. حدیث شریف میں بھی ان کی اس صفت کا تذکرہ ہے, جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ناشکری کا مادہ عورتوں میں ہمیشہ سے ہے. حدیث شریف میں جب آیا تو سمجھ لیا کوئی نئی چیز نہیں ہوئی, نئے ماحول کی وجہ سے نہیں ہوئی ہے, بلکہ ہمیشہ سے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ترجمہ یوں ہے کہ اگر تم کسی عورت کے ساتھ عمر بھر اچھا برتاؤ کرتے رہو, پھر کبھی ایک دفعہ کوئی خلاف مزاج بات دیکھ لے وہ تمہاری, تو وہ یوں کہے گی کہ میں نے تجھ سے کبھی کوئی بھلائی دیکھی ہی نہیں. یہ کس کے الفاظ ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کی یہ صفت, اس کو مردوں کے لیے اس کا علم ہونا ایک مفید چیز ہے, کام آئے گی یہ بات. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اگر تم کسی عورت کے ساتھ عمر بھر اچھا برتاؤ کرتے رہو, پھر کبھی ایک دفعہ کوئی خلاف مزاج بات دیکھ لے, تو وہ یوں کہے گی کہ میں نے تجھ سے کبھی بھلائی نہیں دیکھی, بس ذرا سی بات میں ساری عمر کے احسانات کو فراموش کر جاتی. جہاں کسی دن ان کو شوہر کے گھر میں کھانے پہننے کی تنگی ہوئی اور انہوں نے اس کو منہ پر لانا شروع کیا کہ اس نگوڑے گھر میں آ کر تو میں صدا تنگی ہی میں نے دیکھی, ماں باپ نے مجھے جان بوجھ کر کنویں میں دھکا دے دیا, میں نے اس ملحوظ گھر میں کیا آرام دیکھا, غرض جو منہ میں آتا ہے کہہ ڈالتی ہے. غصے میں آ کر معاملہ بہت دور تک پہنچ جاتا ہے. ابھی حال کا واقعہ ہے, چند دن بھی نہیں ہوئے, سال کے لڑکے ہیں لڑکیاں ہیں, اور میاں بیوی میں یہی شروع ہوئی بات. کسی چیز کا مطالبہ کیا بیوی نے, اور انہوں نے کہا کہ نہیں, اور کوئی بہت زیادہ بڑی تھی, 1000-2000 روپے کی بات ہوگی. اب بات بڑھ گئی تو غصہ آ گیا, انہوں نے بھی کچھ سنا دیا, اس نے بھی کچھ سنا دیا, اس کو آخر انہوں نے غصے میں کہہ دیا کہ تین طلاق اکٹھے تین طلاق. تو شوہر کو غصہ نہ دلاؤ. حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, شوہر کو راضی کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو خوش رکھو. کیا فائدہ ان باتوں سے؟ یہ نا زبان چلا دی, لیکن کیا اس سے حاصل کیا؟ اس کی بجائے جھک جاؤ, جی جی کرو, جیسا بجتی دیور میں لکھا ہے. عورتوں کو تو یہی میں نصیحت تمام کو کرتا ہوں, چاہے میری بیٹی ہو چاہے مجھ سے تعلق ہونے والی شادی شدہ ہے. دیکھو, اپنے کو شوہر کی باندی اور کنیز سمجھو, یہی حکم. شوہر کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ بیوی جو ہے میری بہترین دوست ہے, اور اسے ویسا ہی معاملہ اس کو کرنا چاہیے. لیکن بیوی کو دل میں یہ سوچنا چاہیے کہ میں شوہر کی باندھی ہوں, کنیز ہوں, اور اسی میں لطف زندگی ہے. اصل میں جو چاہے کر کے دیکھ, جو چاہے کر کے عورت دیکھ لے, اسی میں لطف ہے. تو عورتیں جو چاہتے ہیں, جو چاہیں وہ بول دیتی ہیں. اس کا وہ ذرا خیال نہیں کرتی کہ آخر اسی گھر میں تو میں نے ساری عمر کاٹی ہے, اور اتنے عیش بڑھتے ہیں, مجھے اس کو نہ بھولنا چاہیے اور خدا کا شکر کرنا چاہیے کہ اس نے کلفت آج ہی دکھلائی اور زیادہ زمانہ عیش میں گزرا. سو عورتوں میں چونکہ ناشکری کا مادہ زیادہ ہے, اس لیے ان کو تھوڑے سامان پر قناعت نہیں ہوتی. چنانچہ دیکھا جاتا ہے کہ بعض عورتوں کے پاس سال بھر کے کپڑے موجود ہوتے ہیں جو صندوق میں بھرے ہوتے ہیں. صندوق الماریاں, پتہ نہیں کتنے بکس بھرے رہے, جن کو اللہ میں نے وسعت دی. یہ کافروں کی خصلت ہے سامان کو بھرنا, مسلمان کی خصلت نہیں ہے. کیونکہ مسلمان تو جانتا ہے کہ میں تو یہاں سے جا رہا ہوں, یہاں کہاں رہنا ہے, تو چیزیں بہت آ جائے گی, کیسے رکھے گا اتنا سامان. تو عورتوں میں ناشکری کا مادہ زیادہ ہے. ان کے پاس کپڑے ہوتے ہیں سال بھر کے کپڑے, لیکن پھر بھی کیا مجال ہے کہ پھیری والا بازار یعنی کپڑے بیچنے والا ان کے گھر کے سامنے سے خالی گزر جائے. پہلے یہ کپڑے والے نا ٹوکری میں کپڑے رکھ کر گلیوں میں گھومتے تھے, کسی بھی دیہات میں چلے گئے, چھوٹے شہروں میں یہ طریقہ تھا. یہ دکانوں میں عورتیں نہیں جاتی تھیں, جہاں بزداز کی آواز سنیں گی فوراً اس کو دروازے پر بیٹھلا کر اور کپڑا پھڑوائیں گی یعنی خریدیں گی. برتن گھر میں ضرورت سے زیادہ موجود ہوں گے, مگر پھر بھی ان کی فرمائشوں کا سلسلہ ختم نہ ہوگا. یہ برتن عورتیں انتہائی حساس ہوتی ہیں, مردوں کو سمجھنا چاہیے. وہ برتن کا حساب یہ ہے کہ ایک بھی چیز ادھر سے ادھر نہ ہونے پائے. برتن ان کو بہت پسند ہوتے ہیں. برتن گھر میں ضرورت سے زیادہ موجود ہوں گے, مگر پھر بھی ان کی فرمائشوں کا سلسلہ ختم نہ ہوگا. غرض ان کو دنیا کی تکمیل کی بہت زیادہ فکر ہے. اب ہم کو سوچنا چاہیے مردوں کو, جب ان بیچاریوں کو اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا ہے تو ان کی دھن اور شوق ہی یہی ہے. ذرا خیال بھی کرو, اتنا دھن اور شوق کو مارو مت. ان کی حوث کبھی پوری نہیں ہوتی, زیور کی حوس کا یہ حال ہے کہ بعض عورتیں سر سے پیر تک لدی پھندی رہتی ہیں مگر پھر بھی بس نہیں. اگر نیا زیور نہ بنوائیں گی تو پہلے ہی زیور کی توڑ پھوڑ میں روپیہ برباد کرتی رہیں گی. آج ایک زیور بڑے شوق سے بنوایا تھا, کل کو کسی عورت کے پاس وہی زیور دوسرے نمونے کا دیکھ لیا تو اب ان کو توڑ پھوڑ کی بے کلی لگ گئی کہ میں بھی اسی نمونے کا بنواؤں گی. مگر آج کل کچھ دنوں سے نو عمر لڑکیوں میں زیور کا شوق کم ہو گیا, اس زمانے میں تھا, اب زیور کا شوق اس زمانے میں آ گیا تھا کہ کم ہو گیا ہے. خیر واقعی شاید ہو کم, کیونکہ شادی پہ ہی ملتا ہے, اسی کو پہنتی رہتی ہوں لٹ پلٹ کے یا تھوڑا بہت بنواتی ہیں. یہ نیا فیشن چلا ہے کہ نو عمر لڑکیاں آج کل کان وغیرہ ننگے رکھتی ہیں, یعنی بے زیور. چاندی کا زیور تو آج کل عیب شمار ہونے لگا. یہ تو بس غریب آدمیوں کے لیے ہے, چاندی کا زیور ہم پہنتے ہیں. شرفا کی لڑکیاں تو صرف زیور سونے کا پہنتی ہیں, وہ بھی صرف کانوں میں دو ہلکے ہلکے بندے ہونے چاہیے اور سارا بدن زیور سے ننگا ہے. تو آج کل زیور میں لڑکیوں نے اختصار کر لیا ہے, اور اس مذاق کی ابتدا انگریز عورتوں سے شروع ہوئی. وہاں انگریز تھے, انگریز کی عورتوں کو میم بولتے تھے, تو وہ میڈم سے نکلا, میم میم بن گیا اردو میں. اس مذاق کی ابتدا میموں کے اتباع سے ہوئی ہے. میم یعنی میم کی ابتدا بنائی تو اب اس کا اسم المفعول بھی بنایا. میمے زیور نہیں پہنتی کیونکہ ان کی قوم میں اس کا رواج نہیں, حکمراں قوم ہے. ان کو دیکھ دیکھ کر ہندوستانی عورتوں میں بھی یہ مذاق پیدا ہو گیا, اور ان کو میموں کا طرز اس طرح معلوم ہوا کہ آج کل بجائے شفا خان آج کل جگہ جگہ شفا خانے کھلے ہوئے ہیں, یعنی کلینک کھلنے شروع ہوئے تھے جن میں زنانہ شفا خانے بھی, ہندوستانی عورتیں وہاں جا کر میموں سے علاج کراتی ہیں. وہ انگریزوں نے کھلوائے تھے, وہ اس ذریعے سے ان کے پاس ان کی آمد و رفت ہو جاتی ہے کہ ہے مسلمان عورت لیکن کافر عورت سے جا کر, اور وہ اس زمانے کی انگریزوں کی عورتیں ہیں, علاج کراتی ہیں. اور جو زیادہ وسعت والے ہیں وہ ان میموں کو اپنے گھروں پر بلاتے ہیں. دوسرے آج کل ریلوں میں بھی عورتیں سفر کرتی ہیں, تو اسٹیشن پر بھی میمیں نظر پڑ جاتی ہیں, ظاہر وہ گھومتی پھرتی ہیں, وہ تو پردہ وردہ ان کا ہوتا نہیں. علم اجمالی تو ان کو اس طرح سے میموں کا حاصل ہو گیا انگریز عورتوں کو, پھر تفصیلی علم ان شفا خانوں میں یعنی وہ جو کلینک ہاسپٹل وغیرہ ہیں جا کر یا ان کو گھر پر بلانے سے حاصل ہو گیا. پھر بعض عورتوں پر تو میموں کا اثر بلا واسطہ ہوا اور بعض پر بے واسطہ ہوا, کہ ایک نے تو میموں کو دیکھ کر ان کا طرز اختیار کیا, پھر اس کو دیکھ دیکھ کر دوسروں نے اپنا رنگ بدلا, یہ بے واسطہ ہوا. لوگ اس میں احتیاط نہیں کرتے اور یوں سمجھتے ہیں کہ یہ تو عورتیں ہیں, ان سے کیا احتیاط, اس لیے بے تکلف میموں سے علاج کراتی ہیں. حالانکہ میمے مردوں سے زیادہ قابل احتیاط. دیکھیں کافر عورت کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ مردوں سے زیادہ قابل احتیاط ہیں, کیونکہ مردوں سے تو مردوں کو سابقہ پڑتا ہے اور مردوں میں تاثر کا مادہ کم ہے, یعنی مرد متاثر دوسروں سے کم ہوتے ہیں, وہ ان کی باتوں سے متاثر کم ہوتے ہیں. اور میموں سے عورتوں کو جو سابقہ پڑتا ہے تو عورتوں میں تاثر کا مادہ زیادہ ہے. دیکھیں عورتیں جلد رونے لگتی ہیں, عورتوں میں تاثر زیادہ ہوتا ہے, یہ ہر نئی چیز سے بہت جلد متاثر ہوتی ہیں. پھر میموں کا طرز تقریر ایسا ہوتا ہے, وہ ایسی خاص بات اس میں ہوتی ہے جو ہندوستانی عورتوں میں نہیں ہوتی, اس لیے وہ میموں کی باتوں سے بہت جلد متاثر ہو جاتی ہیں. یہاں میموں مت سمجھیے یہ جو باہر گھومنے والی عورتیں ہوئیں ان سے ملنا جلنا ہو, یہ اسی جیسی ہیں. جو باہر بے پردہ گھومنے والی عورتیں ہیں یہ انہی میموں جیسی ہو جاتی ہیں, انہی کو بھی بات کرنے کا ایک خاص انداز ہو جاتا ہے کہ وہ اچھی اچھی عورتوں کو کان میں جب بات ڈال دیتی ہیں تو وہ عورتوں پہ اثر ہو جاتا ہے. ابھی بتاتے ہیں دیکھیے قصہ. چنانچہ ایک دیندار عورت نے اس حقیقت کو خوب سمجھا, اس کی آنکھ میں کچھ خرابی آ گئی تو ڈاکٹر کو آنکھ دکھانے سے وہ انکار کرتی تھی کہ دیندار تھی, اور یہ کہتی تھی کہ آنکھ ہی کی تو شرم ہے, جب غیر مرد کے سامنے آنکھ ہو گئی پھر پردہ کاہے کا رہا, پھر پردہ کاہے کا رہا. سچی بات ہے, آنکھ سے آنکھ لڑ جائے گی, کوئی بتانے والا نہیں. میں آپ کو عورتیں بہت ہیں, مرد بھی بہت ہیں جو دین پہ عمل کرنا چاہتے ہیں, لیکن کاش ہمارے مقتدائے دین بتائیں تو صحیح, بتاتے نہیں بلکہ گنجائشیں نکالتے ہیں. تمہارا سارا حسن تو آنکھوں میں ہوتا ہے عورتوں, پھر وہ کیسے جائز ہوگا. زینت کی جگہوں کو چھپانے کا تو حکم صاف آیا کلام پاک کی آیت میں کہ نہیں، کہ بڑھیا بھی ہو، کہ ایسی بڑھی جن کو جھریاں پڑ گئیں، جن کو دیکھ کر مٹ کو گن آئے، یہ لکھی تاریخ ایسی عورتوں کے بارے میں ہے کہ وہ اپنے زائد اور کپڑے یعنی چادر وغیرہ اگر اتار دیں تو کوئی حرج نہیں. لیکن بعد میں فرماتے ہیں کہ لیکن اس شرط کے ساتھ کہ زینت کے مواقع کو ظاہر نہ کریں. جہاں زینت کی کوئی چیز ہو، کاجل لگ گیا، اب زینت کے مواقع ہو گئے، تو وہ تو قرآن میں اس کی صاف تصریح ہے کہ زینت کے مواقع کو ظاہر کرنا تو کسی صورت میں نہیں. خیر اس نے کہا کہ کہتی تھی کہ آنکھ ہی کی تو شرم ہے، جب غیر مرد کے سامنے آنکھ ہو گئی پھر پردہ کاہے کا رہا. پھر اس نے ایک میم کو اپنی آنکھ دکھائی، اس نے دیکھ کر کہا کہ میں اس علاج میں ماہر نہیں ہوں، تم کو کسی مرد ڈاکٹر کو آنکھ دکھانا چاہیے. اس نے اب اس کی گنجائش ہے کیونکہ مرد ڈاکٹر کو آنکھ دکھانا اگر ضرورت ہے تو جائز ہے. تو اس نے کہا کہ نہیں، میں مرد ڈاکٹر کو تو نہیں دکھا سکتی، میں ڈاکٹر کو آنکھ کیسے دکھاؤں. اس پر اس میم نے ایک ایسی تقریر کی کہ ان کی رائے فوراً بدل گئی، رائے بدل گئی اور ڈاکٹر کو دکھانے کے لیے تیار ہو گئی. پھر ان کو تنبہ ہوا اور عہد کیا کہ اب میں ساری عمر بھی ان میموں کا منہ کبھی نہ دیکھوں گی، کہ اس ساحرہ نے، جادوگر عورت نے، تو میری عمر بھر کی غیرت و حیا کو ایک منٹ میں اپنی تقریر سے مغلوب کر دیا، کہ اس وقت مجھے ڈاکٹر کے سامنے آنے سے بھی غیرت مانے نہ ہوتی تھی. ان کا کیا اعتبار ہے؟ یہ ظالم تو کبھی اپنی تقریر سے کسی کا دین بھی بدل دے تو تعجب نہیں. صاحبو اس بات کو معمولی نہ سمجھو، اس کی بہت احتیاط ضروری ہے. علاج کرانے کا کافر عورت سے مذائقہ نہیں، مگر اس میں چند باتوں کا خیال رکھیں. نمبر ایک، ان سے بجز علاج معالجے کے کوئی اور بات نہ کریں. نمبر دو، ضرورت کے سوا زیادہ میل جول نہ بڑھائیں. ان سے بہناپا نہ کریں کہ بہن بنا لیا. اگر وہ مذہبی باتیں شروع کرے، نمبر تین، اگر وہ مذہبی باتیں شروع کرے تو فوراً روک دینا چاہیے یا کم از کم سننا نہ چاہیے. اور اگر وہ کسی بات کا جواب مانگے تو صاف کہہ دو شہر میں علماء موجود ہیں، تم ان سے جا کر کہو، وہ تم کو ہر بات کا جواب دیں گے. اور ایک بات خاص ایسی ہے جس کی طرف اکثر عورتیں، تو کیا خاص مرد بھی توجہ نہیں کرتے، وہ یہ کہ جسم کے جن حصوں کا چھپانا نامحرم مرد سے فرض ہے، کافر عورتوں سے بھی ان کا چھپانا فرض ہے. اس حصے کو جو سطر ہے اس کو چھپانا نماز کے وقت ضروری ہے. مثلا سر کا کھولنا یا گلا کھولنا نامحرموں کے سامنے جائز نہیں. ان مواضع کا کھولنا یعنی ان جگہوں کا کھولنا کافر عورت کے سامنے بھی بلا ضرورت معالجہ کے حرام ہے. البتہ اگر ان جگہوں کو علاج کی غرض سے کھولنا پڑے تو جائز ہے، لیکن بلا ضرورت ہرگز نہ کھولنا چاہیے، جس کی دلیل حق تعالیٰ کا ارشاد ہے، چنانچہ پہلے ذکر کیا ہے، ترجمہ ہے کہ پیغمبر کی بیویوں پر اپنے باپوں کے بارے میں کوئی گناہ نہیں، اور نہ اپنے بیٹوں کے، اور نہ اپنے بھائیوں کے، اور نہ اپنے بھتیجوں کے، نہ اپنے بھانجوں کے، نہ اپنی عورتوں کے، نہ اپنی لونڈیوں کے، اور خدا سے ڈرتی رہو. اور پھر سورہ نور میں ہے کہ اپنی زینت کے مواقع کو کسی پر ظاہر نہ ہونے دیں، مگر اپنے شوہروں پر یا اپنے باپ پر یا اپنے شوہر کے باپ پر یا بیٹوں پر یا اپنے شوہر کے بیٹوں پر یا اپنے بھائیوں پر. اس سے بھائیوں سے چچازاد، ماموزاد وغیرہ مراد نہیں ہے، یا اپنے بھائیوں کی اولاد پر یا اپنی بہنوں کی اولاد پر یا اپنی عورتوں پر، مراد مسلمان عورتیں ہیں، وہی اپنی عورتیں کہلاتی ہیں، یا اپنی باندیوں پر. اپنی عورتوں سے مراد وہی عورتیں ہیں جو مسلمان ہیں. بس مطلب یہ ہوا کہ مسلمان عورتوں کو مسلمان کے سامنے اپنی زینت کے مواقع کا کھولنا جائز ہے، کافر عورتوں کے سامنے گلا، سر اور کلائیاں اور پنڈلیاں کھولنا جائز نہیں. اس میں بکثرت مستورات مبتلا ہیں اور وہ یہ سمجھتی ہیں کہ عورتوں سے کیا پردہ، حالانکہ شریعت میں کافر عورتوں کا حکم مثل اجنبی مرد کے ہے. میموں سے تو ان کو کبھی کبھار ہی واسطہ پڑتا ہے، مگر اکثر بھنگنوں، چماریوں، کنڈنوں وغیرہ سے بہت واسطہ پڑتا ہے. یہ عورتیں رات دن گھروں میں گھسی رہتی ہیں، ان سے بہت کم احتیاط کی جاتی ہے. تو خوب سمجھ لو کہ یہ عورتیں چونکہ کافر ہیں، مثل اجنبی مرد کے ہیں، ان کے سامنے بدن کا کھولنا ایسا ہی ہے جیسا کہ غیر مردوں کے سامنے بدن کھولنا. بس ان سے تمام بدن کو احتیاط سے چھپاؤ. ہاں، منہ اور قدم اور گٹے تک ہاتھ کھولنا ان کے سامنے جائز ہے، اور باقی تمام بدن کا چھپانا فرض ہے. خصوصاً سر کھول کر گھر میں پھرنے کا عورتوں کو زیادہ مرض ہے، تو ان عورتوں کو آنے کے وقت تمام سر کو ان عورتوں کے آنے کے وقت جو مسلم نہیں ہیں آنے کے وقت تمام سر کو چھپا لینا چاہیے تاکہ بال تک بھی ان کو نظر نہ آوے، اس کی طرف عورتوں کو بالکل التفات نہیں، جس کا سبب یہی ہے کہ ان کو احکام کی طرف توجہ کم ہے، دنیا ہی میں ہر وقت لگی رہتی ہے۔ ایک چیز عورتوں میں، آج کل تو وہ درجیوں سے کپڑے سلوا لیتی ہیں، اب وہ فیشن ہی فیشن ہے۔ اب یہ کرتی ہیں عورتیں کہ پیٹھ کی طرف سے کپڑا ذرا لو کٹ ہوتا ہے، یا سینوں سے کٹ ہوتا ہے، یا پیٹ کھلا ہو کسی کپڑے میں، یا پیٹھ کھلی ہو۔ یاد رکھیے کہ یہ جو حصہ ہے جسم کا، یہ نہ باپ کو دکھانا جائز ہے نہ بیٹے کو دکھانا جائز ہے، اس میں عورتیں احتیاط نہیں کرتی۔ ایسا کپڑا پہن لیتی ہیں جس میں یہ حصے نظر آتے ہیں، پیٹھ کا حصہ نظر آ رہا ہے۔ اب پیٹ نظر آ رہی ہے یا پیٹ نظر آ رہا ہے تو تمہارے جوان بیٹے کو بھی دیکھنا جائز نہیں، تمہارے باپ کو بھی دیکھنا جائز نہیں، ایسے کپڑے سلوانے نہیں چاہیے کہ جس کو گھر میں پہنے تو یہ چیزیں ظاہر ہو جائیں۔ اور باقی پردے کے بارے میں تو وہ سیدھی سیدھی بات ہے کہ پردے کا حکم ہے، پردہ فرض، شرعی پردہ ہونا چاہیے۔ اور شرعی پردہ یہ ہے کہ چاہے دیور ہو، چاہے جیٹھ ہو، چاہے پہنوئی ہو، چاہے چچا زاد ہو، چاہے مامو زاد ہو، چاہے پھوپا ہو، چاہے خالو ہو، عورت کا ان سب سے پردہ ہے، اور نہ ان سے بے تکلفی سے باتیں چاہے، جس سے پردہ ہے۔ دیکھیے کلام پاک میں ازواج مطہرات کو حکم ہے کہ اگر تم کو کسی ضرورت سے وراء الحجاب یعنی حجاب پردے کے پیچھے سے بات کرنی پڑے تو کیا کرو، سخت آواز میں بات کرو، اور ضرورت سے زیادہ باتیں کرنے کا حکم نہیں، سخت آواز میں بات کرو کہ ایسی آواز میں بات کرو کہ کہیں اس کو روگ نہ لگ جائے، حالانکہ صحابہ کا زمانہ ہے۔ اب بتائیے آپ، جب ازواج مطہرات کو یہ حکم ہے تو یہ کہاں سے جائز ہوگا کہ ہم اپنے نامحرم رشتہ داروں سے خوب دل لگی سے مزے مزے کی باتیں کریں؟ انسان کی فطرت تو بدل نہیں سکتی۔ اگر ان باتوں میں مزہ آتا ہے تو مزہ آنے کی وجہ ہی یہی ہے، بھائی شوہر سے باتیں کرو، دوسرے سے باتیں کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اسی طرح سے مردوں کا بھی یہی حال ہے، مرد جو ہیں نامحرم عورتوں سے باتیں کر رہے ہیں، ہر ایک گپ ہو رہی ہے نامحرم عورتوں سے باتیں، تو آپ کو نفس تو آ جائے۔ ایک صاحب نے مجھے لکھا اور بالکل صحیح لکھا، کہنے لگے کہ مہمان عورتیں آ گئی تھیں کچھ، ان کو میں چھوڑنے گیا تو ان کا شوہر جو ہے وہ آگے بیٹھا ہوا تھا اور ان کی جو عورتیں ہیں وہ پیچھے بیٹھی ہوئی تھی گاڑی میں، اور ہیں بہت متقی آدمی، داڑھی وغیرہ سب ہے، بزرگوں سے تعلق بھی ہے۔ لکھتے ہیں کہ میرا خیال بار بار ان عورتوں کی طرف جاتا تھا جو پیچھے بیٹھی ہوئی، فطرت ہے، کیوں جاتا تھا؟ مرد میں میلان فطری ہے، عورتیں بھی سمجھیں، چاہے مرد کتنا ہی عمر رسیدہ ہو چکا ہو، اس کا میلان نامحرم عورتوں کی طرف فطری ہے۔ عورتوں میں یہ نہیں ہوتا اتنا، اگر عورتوں کی پرورش اچھی کی گئی ہے، تربیت، لیکن مردوں میں یہ چیز بہت زیادہ ہے۔ کیوں بھائی، میں غلط کہہ رہا ہوں؟ لیکن سب کہہ رہے ہیں ہاں صحیح کہہ رہا ہوں۔ تو یہ دھوکے میں نہیں پڑنا چاہیے کہ اپنا ہنسی مذاق کر لیا۔ ارے بھائی، ہنسی مذاق اپنے شوہر سے کرو۔ ہمیں دین میں کمال حاصل کرنا ہے، یہ کمال حاصل کرنا عورت پر بھی فرض ہے، مرد پر بھی فرض ہے، تو عورتوں کو اس کا بہت اہتمام کرنا چاہیے کہ دین کی چیزیں معلوم کریں اور اس پہ عمل کریں اور تقوی اختیار کریں۔ یہی تو تقوی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔